الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن، فہم قرآن عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا آسان فہم، اس کا معنی مطلب اور تشریح بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 تک اپنا یہ درس کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ساتویں پارے سورۃ المائدہ سے آیت نمبر 116 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ اول تاخیر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آیات مبارکہ کا مفہوم اور معنی سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس پارے کے اندر اور بالخصوص اس رکوع میں، اس سے قبل جو حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا تذکرہ بطور خاص موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ان کے ساتھیوں نے، حواریوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے دسترخوان اترے اور ہمیں وہ خاص نعمت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے دسترخوان اتارنے کی انہیں خوشخبری تو عطا فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس اترنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر اللہ نے فرمایا میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ تو جو لوگ اس نعمت کو دیکھنے کے بعد بھی معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہوئے تو ان کے چہرے مس کر دیے گئے، یعنی دنیا کے اندر ہی ان سزاؤں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، یعنی خدا بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائے گا۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے گئے کہ انہوں نے انہی کو خدا مان لیا، تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں تو ہوتا ہی، اے اللہ تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے، تو میں نے تو ان کو ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ تو ہر عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے، ہر چیز سے، یا اللہ تیری ذات وہ پاک ہے، اور میرے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ میں ایسی بات کہوں کہ معاذ اللہ تیرا کوئی شریک ٹھہراؤں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور واقعی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک آداب کا اظہار کریں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پہ واضح فرمائے گا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو یہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو وہی کہا ہے جو تیرا حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا وہ اسی پر قائم تھے۔ آگے کہا فلما توفیتنی، یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ پاک نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب مجھے اٹھا لیا، قادیانی وہ اس سے معنی یہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو توفع کا مطلب صرف موت کے ساتھ یہ خاص نہیں، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اس معنی میں بھی یہ آتا ہے، اور یہی توفع ہم جب یہ سوتے ہیں، نیند کو بھی موت کہا گیا اور یہی سیگے کے ساتھ اس پر بھی بیان ہوتا ہے، اور اسی پر ہمارے علماء کی بڑی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک خوبصورت رسالہ بھی اس پر موجود ہے، تاورزیہ شریف کے 15ویں جلد کے اندر، اور اس میں کئی دلائل کہ یہاں توفیتنی سے مراد موت دینا نہیں بلکہ اٹھا لینا ہے، اور اگر اس کو اپنے اصل معنی پہ رکھا جائے تو بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، آپ پر بھی موت کا طاری ہونا یہ ہوگا، قرب قیامت ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میرے اٹھائے جانے کے بعد وہ کیا کہتے تھے، یا اللہ یہ تجھے علم ہے، تو ان پر گواہ ہے۔ تو لہذا اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا، اور پھر وہ آیات مبارکہ جن میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے کلمات کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے پر دلیل پکڑنا، آپ کے وصال فرمانے پر دلیل پکڑنا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو کفر پر مصر تھے، کفر پر ہی اٹکے ہوئے تھے، اور بعض وہ تھے جو شرف ایمان سے متصف ہوئے، مشرف ہو گئے، تو آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہا تو نے عذاب دے، یہ تیرا عدل ہے اور حق ہے، ایسا ہی کہ وہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد وہ کفر پر رہے انہیں عذاب دے، اور جو ایمان لے آئے اللہ تو انہیں بخش دے۔ تو ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو نے عذاب دے گا تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے گا تو تو ہی غالب ہے، تو ہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بہت پیاری بات بھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی، کہ جس نے میری تبا کی وہ مجھ سے ہے، ایک یہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ کیا ہے، وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو غالب حکمتوں والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت، یعنی میرے امتی، میرے امتی، میرے امتی، اور آپ اتنا روئے کہ جبریل آ جاتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے، پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں کہے، یا اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے، اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت جبریل سے کہا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کو اللہ اتنا امت کے حوالے سے عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں فرمائے گا، آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت دیکھی ہے ناظرین اکرام، آپ بغیر کسی شرط اور قید کے کہ یہ امت ہی ایسے ہوں گے، یہ ایسے، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت، اور اللہ انہیں عطا فرمائے گا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اللہ فرماتا ہے سب کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور اے محبوب میں چاہتا ہوں تو راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت وہ بھی اس سے بڑی واضح ہوتی ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. اللہ نے فرمایا یہ قیامت کا وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا, فائدہ دے گا. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہی بڑی کامیابی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ واضح طور پہ فرمایا سچ قیامت کے دن نفع دے گا, فائدہ دے گا. سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ یہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ چونکہ برا کام ہے, تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. سچائی یہ ہمیشہ رہنی چاہیے, صدق بقال, صدق بقال, زبان کا سچا ستھرا. ہم تجارت کے فضائل پڑھیں, سچائی کو بڑا وہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے. جھوٹ ایسی بری چیز ہے, مسلمان ہو غیر مسلم, کفار کوئی بھی ہو, یہ جھوٹ ہر ایک کے نزدیک برا ہی برا ہے. اور اسلام نے اس کی اور مذمت بیان کی کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پھر طرح طرح کے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. غیر جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے, وہ جھوٹ بول کر ہی لوگوں کے مال ہتھیار لیتا ہے, وہ جھوٹ بول کر ہی دیگر کئی ایسے کام غلط کر جاتا ہے. اللہ پاک سچائی والی صفت ہم سب کو عطا فرمائے. آگے فرمائے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے اور وہ ہر چیز پر قادر. عیسائیوں کا رد ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کو معاذ اللہ خدا کہہ دیا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب کی سلطنت, بادشاہت, ملکیت یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے, وہی ہر شے پر قادر ہے. یہ بھی چونکہ اس زمین آسمان کے درمیان ہی ہے نا, یعنی اس میں, تو جب اس میں موجود ہیں تو یہ بھی اللہ کی ملک ہے, یہ بھی اللہ کی ملک ہے. اور جو کسی اور کے ملک ہو وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بھی ان کے رد میں یوں بیان فرما دیا گیا. ناظرین کرام, سورۃ المائدہ آج مکمل ہوئی, تو اگلی سورت ہے سورۃ الانعام. سورۃ الانعام, انعام تو ویسے مویشیوں کو, جانوروں کو کہا جاتا ہے, تو چونکہ اس سورت کے اندر باقاعدہ ان جانوروں کا جو مشرکین معاذ اللہ بتوں کی طرف انہیں منسوب کرتے تھے یا ان کے نام پر انہیں چھوڑ دیتے تھے, اس مناسبت سے اس کا نام انعام وہ رکھا گیا. سورہ انعام یہ وہ صورت ہے کہ مکی صورتوں میں سب سے پہلی وہ صورت ایک بار ہی نازل ہوئی, ساری ایک ساتھ ہی ایک رات میں ہی نازل ہوئی. ہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ چند آیات مبارکہ سورۃ الانعام کی وہ ہیں کہ جو مدنی ہیں, مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی, یعنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہو تو اسے مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ہجرت کے بعد جو نازل ہو اسے مدنی صورتوں سے یاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورہ انعام یہ نازل ہوئی تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو تسبیح کرتے ہوئے وہ بھی نازل ہوئے, وہ بھی اتر آئے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جماعت اتنی بڑی تھی کہ زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے, زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی جو فرشتے نازل ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح آپ نے پڑھی. اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر تو اللہ پاک کی توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, نبوت اور دیگر کچھ ایسے واقعات کے ساتھ ساتھ مشرکین اور ان کے شرک کا ایک رد وہ بیان فرمایا گیا, اور ساتھ یہ بھی کہ مشرکین کی طرح ایمان والوں کو بھی کہا گیا, جو کہ سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی حکم دیا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو. جو اللہ نے حلال کر دی اسے کون اپنے اوپر حرام کرے, تو اسے حرام نہ کرو. سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کے اندر آپس میں ایک یہ مناسبت پائی جاتی ہے کہ جیسے وہاں اس چیزوں کا بیان ہے تو یہاں پر بھی ان جانوروں کے طور پر یہ تذکرہ موجود ہے کہ جو وہ مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. والدین کے ساتھ احسان اور اسی طرح تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے کے جو احکامات پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے ایسے، تو اس کی مذمت کو بیان فرمایا گیا کہ یہ قتل کیوں کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں رزق دیتا ہے، یہ بھی بیان فرمایا، اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ تو یہ چند مضامین ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا درس جاری رکھیں گے اور بالترتیب اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ کا بھی درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی حمد کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیا، الحمدللہ، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، اندھیروں اور نور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سارے اندھیرے بھی اس نے پیدا کیے، نور بھی اس نے پیدا کیے۔ اب اندھیروں سے مراد حقیقی اندھیرا بھی، رات کا اندھیرا، اسی طرح کفر گمراہیت کے اندھیرے، یہ بھی اندھیرے۔ نور سے مراد روشنی، دن کی روشنی، دیگر روشنیاں، اور اس کے ساتھ ایمان کا نور بھی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے حمد کے حوالے سے بھی کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، زمین آسمان ان سب چیزوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھو تو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ تورات کے اندر بھی سب سے پہلی یہی آیت تھی، تورات شریف میں بھی سب سے پہلے یہی آیت مبارکہ تھی۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، مگر بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، اس سے بچنا ہے۔ اچھائی ہو اسے من جانب اللہ کہیں، برائی ہو تو اسے اپنے نفس کی طرف ہی منسوب کریں، اللہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں اچھائی ملے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں برائی ملے وہ تمہارے اپنے نفس کے کرتوت ہے، وہ تمہارے اپنے شامت اعمال ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق یہ اللہ نے فرمائی، تو فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے برابر انہیں ٹھہراتے ہیں، یعنی ان بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مانتے کہ زمین آسمان اللہ نے بنائے۔ یہ بت تو وہ ہیں کہ جن کو خود وہ ڈیزائن کرتے ہیں، آج یہ پسند ہے تو کل یہ، کل یہ تو پھر وہ، تو اب وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ان بتوں نے زمین آسمان کو بنایا، مانتے تھے کہ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے یہی دلیل دی، فرمایا کہ اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا۔ ایک آسان فہم میں نے تعریف عرض کی، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا شرک ہے، یہ سب جو ہے وہ شرک ہے، اللہ شرک سے محفوظ رکھے، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ معاف فرما دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یہ بھی مشرکین کے رد میں، وہ کہتے تھے جب ہم مٹی سے پیدا ہوئے تو جب ہم مٹی میں گھل جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، تو ہمیں بعد میں ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو فرمایا جس نے پیدا ہی کیا تمہیں مٹی سے، تو بعد میں اٹھانا تو اور آسان ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مگر مٹی سے جب پیدا فرما دیا رب نے، تو اب اللہ تمہیں اٹھا بھی لے گا، اللہ تمہیں اٹھا بھی لے گا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ مٹی میں مل گئے تو اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک مقرر مدت یہ زندگی تمہیں ملی ہے، پھر مٹی کی طرف جاؤ گے تو اللہ پھر اٹھا لے گا تم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہو اللہ فی السماوات و فی الارض، اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ زمین اور آسمانوں میں رہتا ہے، نہیں، یہ مراد نہیں لگی، رب تعالی جگہ سے پاک، رب تعالیٰ جگہ سے پاک، مکان سے پاک، جیت سے اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے ہونے، ان تمام چیزوں سے پاک، اللہ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ زمین ہو یا آسمان، سب جگہ لائق عبادت، اور جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر جگہ معبود حقیقی وہی ہے، اور اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، فرمایا اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، وہی حکمت والا، وہی علم والا ہے۔ فرمایا يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری ظاہری باتیں بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ بھی جانتا ہے۔ وہ جو کچھ سمندر کی تہوں میں موجود ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ اسے بھی، جو پہاڑوں میں ہے وہ اسے بھی، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پر مخفی ہو، اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں۔ جب آدمی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو پھر ناظرین کرام، چاہے آدمی مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ظاہراً بھی جانتا ہے، پوشیدہ بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت یہ تصور ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم سب کا محیط ہے، احاطہ کی ہوئے، تو کبھی بھی اس بات سے نہیں کہ کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ ضرور تصور ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں مشرکین کے کفر کو بیان کیا، اور یہاں بھی یہ بطور خاص کفار مکہ کے اس کفر کو اور ان کے انداز کو بیان کیا کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے، آیت اترے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، لیکن وہ اس سے کیا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں یہ بات بیان فرما دی گئی کہ ان قریب وہ دیکھ لیں گے، انہیں وہ خبریں آ جائیں گی کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور حق ان کے پاس آیا ہے۔ اچھا، حق سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات؟ یہ ایسی واضح نشانیاں دیکھ کر پھر بھی یہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، تو پھر یہ اپنے اس انجام کو بھی خود دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے معجزات طلب کیے، جب آپ دکھاتے تو کہتے یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی سحر ہو گیا ہے، پھر وہ یہ کہنا شروع ہوتے معاذ اللہ۔ آیتیں قرآن کی اترتی ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایسی بنا لیں گے، قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ٹھیک ہے ایسا بنا کے لاؤ، پھر کئی مقامات پہ چیلنج کیا کہ ایسا بنا کے لاؤ۔ تو اتنی چیزیں واضح ہونے کے باوجود وہ حق سے محروم رہے، وہ ایمان سے محروم رہے، اور کیوں رہے؟ ایک دلیل یہ بھی دیتے تھے ہمارے آبا اجداد، چونکہ وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، اللہ پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا بھلے ان کے آبا اجداد کچھ نہ علم رکھتے تھے، نہ جانتے تھے، جہالت میں تھے، تو کیا یہ اسی کی پیروی میں رہیں گے؟ الا یہ کہ جن کے مقدر اور نصیب میں ایمان تھا تو وہ ایمان لے آئے، بقیہ پر وہی ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگی، جن کے دلوں پر یہ مہریں لگی ہوئی، وہ پھر حق کو حق دیکھ کر بھی وہ قبول نہ کیا، وہ حق سن کر بھی وہ ایسے بہرے رہے، وہ حق دیکھ کر بھی ایسے اندھے رہے کہ وہ ایمان کی طرف مائل نہ ہوئے، ایمان کو قبول نہ کیا۔ تو جب قبول نہیں کیا تو اس کی سزا بھی خود بھگتیں گے، اس کا انجام بھی وہ خود دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ کا آج ہم نے درس سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن کا علم، قرآن کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن، 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 آسان درس قرآن۔